مختصر اس مقدمے کے بعد کتاب کا متن پڑھتے ہیں, اور میں انشاءاللہ جو شرح کروں گا فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد العزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے شیخ صاحب کی اس کتاب کی, جس کا نام الشرح الممتاز رکھا گیا ہے. اور مختصر سمے جو بعض اہم باتیں وہ بیان کروں گا. میرا خیال ہے مزید شرح کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ ہر بات کی ہیڈنگ ہے, پھر اس کی دلیل ہے, ہم نے وہ سیکھنا ہے اور وہی سمجھنا ہے. فضلت الشیخ شیخ اسلام المجدد محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شروط الصلاح تسعہ, نماز کی شرطیں نو ہیں, الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. یہ نو ہیں, اسلام ہے نمبر ایک, نمبر دو عقل ہے, نمبر تین تمیز یعنی سمجھ, نمبر چار رفع الحدث, حدث کا رفع ہونا, اور حدث کہتے ہیں ایک خاص وصف ہے جو جسم میں قائم ہو جاتا ہے جو نماز اور دیگر عبادات نماز جیسے عبادات سے منع کرتا ہے, جیسے کہ پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا یا ہوا کے خارج ہونا. یہ جو ہوا کے خارج ہونا یہ اسے حدث کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور خود پیشاب نجاست ہے, الگ ہے. تو پیشاب کے جسم پہ لگنا نجاست کا لگنا ہے, پخانہ کے جسم پہ لگنا یا کپڑے پہ لگنا نجاست کا لگنا ہے, ان کا جو خروج ہے جسم سے اسے حدث کہتے ہیں. حدث دو ہے, اصغر بھی ہے اکبر بھی ہے, چھوٹا حدث یہ تین چیزیں ہیں, اور حدث اکبر منے کا خارج ہونا ہم بسری کی وجہ سے یا احتلامی کسی وجہ سے. تو یہ رفع الحدث ہے. پھر ازالۃ النجاسہ, نجاست کو دور کرنا, ستر العورۃ, ستر کو ڈھانپنا, دخول الوقت, وقت کا داخل ہونا, واستقبال القبلہ, قبلے کی طرف رخ کرنا, والنیہ اور نیت کرنا. یہ نو ہے. شیخ صاحب فرمائے الشرط الاول الاسلام وضده الكفر. اب شیخ صاحب جب اجمالی طور پر نو چیزیں بیان کر دی ہیں, اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں, اور یہ علم کو آسان کرنے کے لیے خاص طریقہ ہے, اجمال پھر تفصیل. اب آپ نے نو یاد کر لیے, اب ایک ایک کو الگ الگ سے پڑھتے ہیں اور دلیل بھی یاد کرتے ہیں. الشرط الاول, پہلی شرط الاسلام, اسلام وضده الكفر, اور اسلام کے ضد کفر ہے. والکافر عمله مردود, اور کافر کا عمل مردود ہے. ولو عمل ای عمل, کوئی بھی عمل کرے کافر کا عمل مردود ہے, قابل قبول نہیں. والدلیل قول تعالی, اور اس کی دلیل یعنی اسلام شرط ہے اور کفر اسلام کی ضد ہے, کافر کا عمل اللہ تعالی قبول نہیں کرتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اسلام شرط ہے نماز کی, یعنی مسلمان ہونا لازمی ہے نمازی کے لیے. مسلمان نہیں ہے اگر کوئی کرسچن یا کوئی ہندو یا کوئی یہودی نماز پڑھتا, اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں. اب کیونکہ اسلام کا تعلق نماز سے ہے, لیکن نماز سے باہر ہے اور بہت لازمی ہے, اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر وہ چیز جو کسی اور چیز سے تعلق رکھتی ہے, جس کے ہونے سے, جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز نہیں ہوتی, اور جس کے ہونے سے لازمی کہ دوسری چیز ہو, اسے شرط کہتے ہیں. یہ ایک پہلی ہے. اب یہ پہلی آسان ہوتی ہے اس مثال کے ساتھ. اسلام شرط ہے, اسلام نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, دوسری چیز نماز ہے. اسلام نہیں ہے تو نماز نہیں. اسلام ہے کہ نماز کو ہونا لازمی ہے؟ نہیں. اس وقت ہم نماز نہیں پڑھ رہے, مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وقت نہیں نماز کا. تو اسے کہتے ہیں الشرط, اور لازمی ہے اور اس چیز سے پہلے ہے, اس کے اندر نہیں ہے. اگر لازمی اس کے اندر ہے تو رکن ہے, اور واجب بھی. اسی طرح آگے انشاءاللہ بیان کروں گا میں. تو اسلام کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کے لیے یہ درست نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی تعمیر کریں جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں, انہیں کے اعمال اکارت ہوئے اور وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے. تو یہاں پہ تعمیر و مساجد کس چیز سے ہوتا ہے؟ صرف چار دیواری کھڑے کرنے سے, چھت بنانے سے ہوتا ہے؟ دور و دیوار سے مسجد کی تعمیر نہیں ہوتی. اصل تعمیر اقامت الصلات ہوتی ہے. تو یہاں پر اگر کافر ہیں تو پھر اس کی نماز نہیں ہے. دوسری دلیل, اور یہ جو آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 17 ہے, دوسری دلیل سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم آئے جو بھی عمل یعنی کافر قیامت دن لے کے آئے, ہم نے ان کے سارے عمل کارت کر دیے, هَبَاءً مَنْثُورًا, دھول کی طرح اڑا دیے, کچھ باقی نہ رہا. تو کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں, اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں. جس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام سب سے پہلی شرط ہے. الشرط الثانی, دوسری شرط العقل وضده الجنون. عقل دوسری شرط ہے, عقل کا ہونا لازمی ہے, اور عقل کے ضد کیا ہے؟ پاگلپن, الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم, اور پاگل سے قلم مرفوع ہے, یعنی تکلیف کا قلم مرفوع, یعنی مکلف نہیں ہے. کب تک؟ حتی یفیق, جب تک کہ وہ اس کی عقل واپس نہیں آتی. والدلیل, اس کی دلیل الحدیث, یہ حدیث ہے, رفع القلم عن ثلاث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلم کو رفع کیا گیا تین لوگوں سے, النائم حتی یستيقظ, سوتے ہوئے شخص سے جب تک اسے جاگ نہیں آتی, جب تک وہ جاگتا نہیں. والمجنون حتی یفیق, اور پاگل جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا, یعنی اس کی عقل واپس نہیں آتی. والصغير حتى يبلغ, اور چھوٹا بچہ جب تک کہ بالغ نہیں ہوتا. اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی نے اسے اس کی تصحیح کی, فرمایا صحیح ہے. تو اسے یہ ثابت ہوا دوسری شرط اسلام کے بعد کیا ہے؟ عقل ہے. پاگل کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی پاگل نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ مکلف ہی نہیں. آگے بھی آگے چلتے, وہ نیت بھی نہیں کر سکتا, وہ بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی. اور پاگل اصلا بنیادی طور پر مکلف ہی نہیں, یعنی اس پر نماز فرض ہی نہیں. الثالث, تیسری شرط التمييز وضده الصغر. تمييز سمجھ, چیزوں کو آپس سے الگ الگ کرنا. مميز اس شخص, اس بچے کو کہتے ہیں جو چیزوں کو الگ الگ سمجھتا ہے اور جانتا ہے, یہ تمیز ہوتی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں اب یہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے, چیزوں کو سمجھنے سے نے شروع کیا ہے. تو اور عام طور پہ عمر جو ہے 6-7 سال کے درمیان, یا اسے تھوڑا پڑے اسے تھوڑے سے بعد میں شروع ہوتی ہے. اور اس کے ضد ہے اصغر, بچپنا. وحده 7 سنین, اور اس کی حد 7 سال ہے. 6 سفرات 7 ہے, لیکن بعض بچے 6 سال کی عمر میں بھی ماشاء اللہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن حد جو ہے 7 سال ہے. ثم یؤمر بالصلاۃ, پھر نماز کا حکم دیا جاتا ہے. لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, مرو ابناءکم بالصلاۃ لسبع, اپنے بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب وہ 7 سال کی عمر کے ہوں. لسبع یعنی 7 سال. وضربوہم علیہا لعشر, اور ان کو مارو جب وہ نماز نہ پڑھے, عمر 10 سال ہو جائے. وفرقوا بینہم فی المضاجع, اور بستر ان کے الگ الگ کر لو بچوں کے. اور اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. چوتھی شرط جیسا فرماتے ہیں, الشرط الرابع رفع الحدث, حدث کا رفع کرنا. وهو الوضوء المعروف, اور حدث رفع حدث وضو سے ہوتا ہے جو معروف وضو ہے. جسم میں پہلے عرض کر چکا ہوں, حدث ایک خاص وصف ہے جو جسم میں قائم ہو جاتا ہے جب انسان کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے, یا پخانہ خارج ہوتا ہے, یا پیشاب خارج ہوتا ہے, اسے حدث کہا جاتا ہے. یہ حدث اصغر ہے. حدث اکبر جب منی خارج ہو جاتی ہے ہم بستر یا احتلام کی وجہ سے, اسے حدث اکبر کہتے ہیں. حدث اصغر کے لیے وضو کافی ہے, حدث اکبر کے لیے غسل لازمی ہے, اور اگر پانی نہ ہو تو دونوں کے لیے تیمم کافی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وموجبه الحدث, اور واجب کر دیتا ہے یعنی اس شرط کو جب حدث قائم ہو جائے. وہ شروط ہو عشرہ, اور وضو کی شرطیں 10 ہیں. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اب مکس نہ کر رہا. اب وضو کی 10 شرطیں, نماز کی کتنی ہیں؟ 9 ہیں. وضو کی کتنی ہیں؟ 10. آئے دیکھتے ہیں 10 کون سی شرطیں ہیں. وہ شروط ہو عشرہ اور وضو کی شرطیں 10 ہیں. الاسلام نمبر 1, آپ ساتھ ساتھ نمبر لکھتے جائیں تاکہ آسانی سے آپ یاد کر سکیں. نمبر 2 والعقل, والتمیز نمبر 3, والنیت نیت کرنا نمبر 4. یہ 3 تو ہم پڑھ چکے ہیں. نیت کیا ہے؟ نیت دل کا عمل ہے. جب آپ وضو کرتے تو دل سے ہی آپ کو نیت کرنی چاہیے کہ آپ وضو کر رہے ہیں, دل میں نیت ہوتی ہے. زبان سے یہ نیت کرنا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, پاک پانی سے کرنے جا رہا ہوں, فلاں نماز پہ کرنے جا رہا ہوں, پہلے میں ہاتھ دھوؤں گا, پھر میں کنڈلی کروں گا, پھر ناک میں پانی ڈالوں گا, پھر نکالوں گا, پھر چہرہ دھوؤں گا, پھر آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں وضو نیت کا. نیت کا طریقہ کیا ہے؟ محل القلب, دل سے نیت کی جاتی ہے کہ آپ اس وقت جو پانی کا استعمال خاص طریقے سے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اسی کو نیت کہتے ہیں, اور یہ نیت ہی کافی ہوتی ہے. ونیہ 5 نمبر پہ واستصحاب حکمها, اس کا حکم کا استصحاب کرنا, بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة, اور نیت آخر تک کرنا لازمی ہے, بیچ میں نیت کا انقطاع نہیں ہونا چاہیے. وضو شروع تو کیا ہے, پھر وضو کے دوران نیت کو قطع کر کے اب میں وضو نہیں کر رہا, دم نیت کر لی, اب نیت کا انقطاع ہو گیا ہے, اب اگر وضو کرے تو شروع سے کرنا پڑے گا. اور وسوسوں سے بچے, جس نے وضو شروع کیا تو اس کی نیت ٹھیک ہے, شیطان وسوسے کرتے ہیں, ارے کیوں ابھی کر رہے ہیں وضو, نماز کو ابھی کافی وقت دیر ہے, ابھی نہ کرو بعد میں کر لینا, یہ وسوسے اس کو چھوڑو. دیکھ اگر نیت کیا کہ جزمن, جو جزم سے نیت کی جاتی ہے کہ اب میں نے وضو نہیں کرنا, یا پانی کی قلت ہے, پانی آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا رہے, چلو چہرہ دھو لیتا ہوں, اپنے ہاتھ بھی دھوئے, کلی بھی کر لینا, پانی نکال بھی دیا اور پھر چہرہ دھویا, پھر اگر پانی کم ہو گیا تو آپ کو یہ گمانو کہ ہو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے, پھر آپ نے کہا میں نے وضو کرنا ہی نہیں ہے, جزم, پھر اچانک پانی زیادہ ہو گیا, پھر آپ نے اس وضو کو کنٹینیو کیا تو وضو غلط ہے, تو آپ کو شروع سے وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر وسوسہ ہے شیطان کا, اور ہر انسان جانتا ہے یقیناً کہ وسوسہ کیا ہے اور انقطاع نہیں ہے, کہ دونوں میں فرق ہے, تو 5 شرط استصحاب حکمها, کہ نیت کا حکم آخر تک ہونا چاہیے, بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة, 5 ہو گئی. نمبر 6 وانقطاع موجب, اور جس وجہ سے ہم یہ وضو کر رہے ہیں, جس نے واجب کر دیا اس وضو کرنے کو, کیا چیز ہے؟ حدث, اس کا انقطاع لازمی, یعنی اس کو رک جانا لازمی ہے. یعنی ایک شخص پیشاب بھی کر رہے, وضو بھی کر رہے, جب تک کہ پیشاب رک نہیں جاتا, پخانہ رک نہیں جاتا, ہوا خارج ہونا رک نہیں جاتی, اس وقت تک آپ وضو کو شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے انقطاع موجب شرط ہے. کتنی ہو گئی؟ 6. نمبر 7 واستنجاء او استجمار قبلہ, اور نماز یا وضو سے پہلے, وضو سے پہلے استنجا کرنا یا استجمار. استنجا پانی سے دھونا پیشاب پخانے کی جگہ کو, استجمار پتھر سے صاف کرنا پیشاب یا پیخانے کی جگہ کو, اسے استجمار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قبل ہو یعنی وضو سے پہلے, وضو کے بعد نہیں, وضو کر لیا پھر استنجا کر رہے ہو, نہیں. ٹھیک ہے نا, تو استنجا وضو سے پہلے کیا جاتا ہے, اور استنجا کیا جاتا ہے 2 چیزوں سے, پیشاب کے خارج ہونے سے یا پخانے خارج ہونے سے. ہوا کے خارج ہونے سے استنجا لازمی نہیں ہے. نمبر 8 وطہوریت ماء, وإباحته, پانی کا پاک ہونا اور جائز مباح ہونا. یعنی ناپاک پانی اگر استعمال کرتے ہیں تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ پانی خود ناپاک ہے. وإباحته, اور پانی کا مباح جائز ہونا, یعنی چوری کا پانی نہ ہو. اگر چوری کے پانی سے وضو کیا جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا. آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی کہ اگر چوری کا پانی ہے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا گناہ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9 وازاله ما يمنع وصوله الى البشره, اور ہر اس چیز کو ختم کر دینا, اتار دینا جو پانی کو جسم, بشرہ جلد کو کہتے ہیں, جسم کہتے ہیں, جو پانی اور جسم کہ بیچ میں اوڑ بن جائے اور پانی کو جسم پہ لگنے نہ دے. آٹا گوندا ہے اور اکثر غلطیاں ہماری بہنوں اور بیٹوں سے ہوتی ہیں جو روٹی پکاتی ہیں, تو آٹا باقی گوندا آٹا جو ہاتھوں پہ لگا ہوتا ہے اور وضو کر لے تو اسے اتارتی نہیں, خشک ہو جاتا ہے. تو اس آٹے کی وجہ سے جو اس وقت ہاتھ پہ ہے اور ہاتھ وضو کے لیے لازمی ہے ہاتھ کا دھونا, تو اس آٹے کی وجہ سے جو لگا ہوا جسم پہ پانی جسم پہ نہیں لگتا, آٹا رکاوٹ روک دیتا ہے, تو اسے اتارنا لازمی ہے. بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا, یہ آٹے والی بات سمجھ میں آ جائے, وہ بھی کرتا ہوں پھر, ٹھیک ہے نا. اور اس کی دوسری مثال نیل پالش. نیل پالش بعض بچے لگاتی ہیں اور پھر نماز وقت اتار دیتی. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ لگائے, اگر لگاتی بھی تو نماز نہیں ہوتی اگر نیل پالش لگی ہو, کیونکہ نیل پالش جو ہے پینٹ کی طرح ہے جو پانی کو ناخن پہ لگنے سے روک دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. میک اپ جو ہے, میں نے سنا ہے کہ واٹر پروف میک اپ بھی آئے ہیں, مجھے نہیں پتا. اگر واٹر پروف میک اپ ہے اور یعنی اس طریقے سے کہ اتنا باریک ہے کہ جیسے مہندی ہوتی ہے, مہندی لگنے سے جو مہندی خود ہم پیسٹ لگاتے ہیں ہاتھوں پر, اگر یہ پیسٹ لگا ہے تو یہ رکاوٹیں پانی کو نہیں پہنچنے دیتی, لیکن جب یہ پیسٹ اتار دیتے ہیں اور رنگ باقی رہ جاتا ہے تو یہ رنگ رکاوٹ نہیں ہے, تو اس رنگ کے ہوتے ہوئے وضو کیا جا سکتا ہے. الغرض ہر اس چیز کو اتارنا, اگر پینٹ ہے, کوئی پینٹر ہے, پینٹ کرتا ہے, پینٹ لگا ہے, اگر پینٹ تھک ہے, موٹا ہے اور پانی کو روکتا ہے, تب تو اس کو اتارنا لازمی ہے. اگر اس کا دھبا باقی رہے اتارنے کے بعد, دھبا باقی رہ گیا تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے. ودخول وقت, دسویں نمبر پہ وقت کا داخل ہونا وضو کے لیے, علی من حدثه دائم لفرضه, جس کا حدث دائمی ہو اپنے فرض کے لیے, یہ خاص شرطیں سب کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر میں ابھی وضو کر لوں ظہر کی نماز کے لیے, کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیا ظہر کی نماز شروع ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن خاص قسم کے لوگ ہیں جن کو بیماری ہے, اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے, سلس البول کی بیماری, سلس الریح کی بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں, یا استحاضہ, عورتوں میں خون جاری ہوتا ہے, استحاضہ کا خون, حیض کا خون نہیں ہوتا, استحاضہ کا خون ہوتا ہے. تو اگر ایسا کوئی مریض ہے جس کا حدث دائمی ہو, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ جب وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے. جیسا فرماتے ہیں, وَأَمَّا فُرُوضُهُ فَسِتَّةٌ, اب وضو کی ہم بات کر رہے ہیں, وضو کے فرض, اور ان کو ارکان بھی کہا جاتا ہے, وضو کے ارکان بھی کہتے ہیں اور وضو کے فرائض بھی کہتے ہیں. کتنی ہیں؟ سِتَّةٌ. ستہ کتنی کہتے ہیں؟ نمبر تو آتے ہیں, عربی میں نمبر نہیں آتے, پیسے نہیں گنتے, بکالے میں پیسہ دیتے ہیں پتہ نہیں ہوتا, ستہ ریال. ہاں, سِتَّةٌ کتنی ہوتے ہیں؟ چھ ہوتے ہیں. کون سے آئے گنتے ہیں؟ نمبر ایک, غسل الوجہ ومنہ المضمضۃ والاستنشاق, جس میں شامل ہے کلی کرنا اور استنشاق, ناک میں پانی ڈال کے باہر نکالنا. وحدہ, اور چہرے کی حد, اب چہرہ تو دھونا ہے, حد کے کہاں سے کہاں تک دھوئے؟ وحد طولا, اوپر سے نیچے تک, حد من منابت شعر الرأس الى الذقن, جو منبت شعر الرأس یعنی جس جگہ سے سر کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں, اس وقت جگہ سے لے کے ذقن کہتے ہیں تھوڑی تک, یعنی یہ جو بال کا حصہ جہاں سے بال اگ رہے ہیں, یہاں سے لے کے اگر چہرہ دھوتے ہیں یہ تھوڑی تک, ذقن اسے کہتے ہیں. یہ طولاً اوپر سے نیچے تک, یہ حد ہے چہرے کی, چہرہ دھونے کے لیے. اچھا, گنجا کہاں سے دھوئے گا؟ گنجے ساتھی جو ہے سر چھپا لیا, تو گنجا کہاں سے کیسے دھوئے گا؟ ٹھیک ہے نا, کیا بیچارہ, یعنی جب پیچھے سے شروع کرے گا دھونا, تو اس کا جو سر ہے رأس اس میں شامل نہیں ہے, رأس میں مسح کیا جاتا ہے. جو معتاد ہے, یعنی الوجھ کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان سامنا کرتا ہے, جو سامنے کی جگہ ہے چہرے کو وہاں سے دھو لے, اور جہاں پر یہ کرو اوپر شروع ہو جاتا ہے سر کا اس کو دھونا لازمی نہیں ہے. یوں سمجھ رہے آپ, یہ آسان ہے سمجھنا. وعرضاً اور ٹرانسورسلی یعنی حد چہرے کی اوپر سے نیچے اور سائڈ سے سائڈ تک اب ہم بتا رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وعرضاً الى فروع الاذنین, یہ کان کی لو جو ہے یہاں تک, یہ جو فروع الاذنین ہے یہاں تک جو ہے یہ چہرے کی حد ہے. یعنی آپ نے چہرہ دھونا ہے اوپر سے نیچے یوں, اور پورا آپ کے جو یہ جگہ ہے کانوں تک, یعنی کانوں کانوں سمیت نہیں کانوں تک آپ نے چہرہ دھونا ہے. اسے کہتے ہیں حد الوجہ, چہرے کی جو حد ہے وہ یہ ہے. یعنی یہ حصہ دھونا رکن ہے, واجب ہے, فرض ہے وضو کے لیے. اگر اس میں سے کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا, اس لیے یہ رکن ہے, اس کو دھونا لازمی ہے. جیسا فرماتے ہیں وغسل الیدین الی المرفقین, دوسرا رکن ہے, دوسرا فرض وضو کا, غسل الیدین الی المرفقین, دونوں بازوں کو دھونا کوہنیوں سمیت. یہ کوہنی ہے, یعنی آپ یہاں سے دھوتے ہیں بازوں کو, کوہنی جو ہے کوہنی سے اوپر تک, کیونکہ الہ میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جس کا ذکر الہ کے بعد کیا گیا ہے. الہ المرفقین یعنی کوہنیوں سمیت. ومسح جميع الرأس, تیسرے نمبر پہ پورے سر کا مسح کرنا. ومنه الاذنان, اور سر میں سے ہے دونوں کان, یعنی یہ کان جو ہے چہرے کا حصہ نہیں ہے, کان سر کا حصہ ہے. تو مسح کرنا ہے پانی کو ہاتھ لگا کے جہاں پر سر شروع ہو رہا ہے. سر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر چہرے ختم ہوتا ہے, یہاں سے آپ شروع کریں گے, یوں ہاتھ ملا کے پورا پیچھے لے کے جائیں گے اور پھر واپس آگے اسے اس طریقے سے لے کے آئیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یار بھائی کنگھی کر کے بال بگڑ جائیں گے, بالوں کی ڈیکوریشن خراب ہو جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں, جب آپ یہ مسح کر لیں پورا وضو کے بعد پھر اپنا اس کو سیدھا کر لینا, لیکن یہ سنت ہے. اور گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں, بدعت ہے, یاد رکھیں. گردن کا مسح کرتے ہوئے وضو کے وقت ضعیف حدیث میں صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں, اس لیے گردن کا مسح کرنا جائز نہیں ہے. سر کا مسح کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ پانی کو ہاتھ لگا کے اور پھر اپنے سر پہ یہاں سے شروع کرنا ہے, پیچھے لے کے جانا ہے اور اسے آگے لے کے آنا ہے, اور جو دونوں انگلیاں ہیں وہ کان کے اندر رکھنی ہے یوں, اور جو انگوٹھے ہیں کان کے پیچھے پھیر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے واپس, اور پھر اسی طریقے سے اسی پانی کو جو آپ کے ہاتھ میں, الگ سے پانی لینا لازمی نہیں, وہی پانی کافی جو آپ نے سر کے لیے مسح کے لیا تھا. پھر دونوں جو یہ انگلیاں ہیں, انڈیکس فنگر جو ہے کسی شہادت, دونوں ہاتھوں کی آپ کان کے اندر رکھیں اور کان کے پیچھے سے جو انگوٹھا ہے اسے یوں پھیر دیں. یہ سر کا مسح ہو گیا جس میں کان بھی شامل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومنہ الاذنان. چوتھے نمبر پہ وغسل الرجلین الى الكعبین, دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت. الى الكعبین, دونوں ٹخنوں سمیت. ٹخنا کون سا ہے؟ یہ ٹخنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو ہڈی ابری ہوئی ہے دونوں طرف سے, ادھر سے اور ادھر سے, یہ ٹخنا ہے. پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت, یعنی پورے پاؤں کو دھونا ہے. اور جب دھونے کی بات کرتے ہیں تو پانی بھی بھرنا ہے اور اس پر ہاتھ بھی پھیرنا ہے, اسے غسل کہتے ہیں. بازو یوں دیکھے, بعض لوگوں کو وضو کرتے ہوئے نل کھول لیتے ہیں, یہ پاؤں صرف نل کے آگے پانی کے آگے کر لیتے ہیں, پانی گرتا رہتا ہے, سمجھتے کہ غسل ہو گیا. نہیں ہوا غسل اس طریقے سے, دھونا ہے. الغسل یکون بالدلک, ہاتھ پھیرنے سے اور پانی ڈال کے ہاتھ پھیرنے سے ہوتا ہے. پانچویں نمبر پہ, پانچویں جو فرض ہے یا پانچواں جو رکن ہے وضو کا, وہ ترتیب, ان چاروں میں ترتیب لازمی ہے. اگر پہلے سر کا مسا کیا پھر کرلی کی ہے چہرہ دھویا ہے تو وضو نہیں ہے. اگر پہلے ہاتھ دھوئے کوہنیوں سمیت اور پھر پاؤں دھوئے اور پھر سر کا مسا کیا, وضو نہیں ہے. تو یہ ترتیب لازمی ہے. والموالا, چھٹی شرط, چھٹا رکن ہے یا چھٹا فرض ہے وضو کا, الموالا پے در پے کرنا, بغیر کسی گیپ کے, بغیر کسی وقت کے. یعنی آپ نے چہرہ دھویا ہے تو فوراً ہاتھ دھونے کو, یعنی کہ چہرہ دھویا ہے پھر گپ شپ کی ہے پھر باہر چکر لگایا ہے, تھوڑی سی باہر سے ذرا فریش ایئر آپ نے لی ہے, پھر واپس آ کے پھر کوہنی دھوئے, پھر ذرا کسی سے گپ شپ کی ہے, پھر جا کے سر کا مسئلہ کیا, نہیں یہ کہ وضو ہے کہ یہ کیا ہے, یہ وضو سے نہیں کیا جاتا. اگر ایک حصہ دھونے سے پہلے ایک حصہ خشک ہو جاتا ہے, اس سے پہلے والا خشک ہو جاتا ہے, تو وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا, کیونکہ الموالات رکن ہے یا فرض ہے وضو کا. ٹھیک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قوله تعالی, شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے, یعنی یہ چھ جو نماز کی فرض ہیں یا ارکان ہیں ان کی دلیل, سوری وضو کے جو ارکان ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ قوله تعالی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الى الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے قائم ہو جاؤ, فاغسلوا وجوہکم, بس اپنے چہروں کو دھو لو, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. اس آیت کریمہ میں کتنی ارکان ہیں؟ 4 ہیں. کون سے ہیں؟ چہرے کا دھونا, ایک منٹ, میں بار بار چہرے کا دھونا کہہ رہا ہوں, وضو کیسے شروع کرتے ہیں ہم؟ چہرے سے یا ہاتھ دھونے سے؟ تو ہاتھ دھونا بعد میں یا پہلے ہے؟ دونوں مرتبہ ہے, ہاتھ دھونا دونوں مرتبہ ہے, ایک سنت ہے ایک فرض ہے. ہاتھ یعنی ہتھیلی کا دھونا, ہم پہلے ہتھیلیاں دھوتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ صاف ہو جائیں, جس سے ہم نے چہرے کو بھی دھونا ہے پھر باقی فرائض کو بھی دھونا ہے جو فرض حصے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاتھ کا دھونا, یہ ہاتھ سے ہتھیلی مراد, ہتھیلی کا دھونا سنت ہے, لیکن اسی ہاتھ کا دھونا چہرے کے دھونے کے بعد کوہنیوں سمیت یہ فرض ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, ہاتھ کو ٹھیک سے دھوتے نہیں, کہتے سنت ہے, اور پھر جب ہاتھ چہرے کو دھوتے ہیں, کلی بھی کر لیتے ہیں, دام پانچ لاکھ نکال بھی لیتے ہیں, جب ہاتھ کو دھونے کی باری آتی ہے کوہنیوں سمیت, کوہنی تو دھو لیتے ہیں لیکن شروع سے ہاتھ کو نہیں دھوتے, اور یہ ہاتھ کیونکہ وہ سنت سمجھ بیٹھا تھا, صحیح سے نہیں دھویا تھا, اس میں کوئی خشک رہ جاتے, وضو نہیں ہوتا. اس لیے جب دوبارہ دھونا ہو, جو دھونا فرض ہے ہاتھ کا, جو چہرے کے بعد ہاتھ کو دھونے کی اس آیت کریمہ میں ذکر ہے, پورے ہاتھ کا دھونا ہے, انگلی سے آپ شروع کریں گے اور پورے ہاتھ کو دوبارہ دھوئیں گے. ہتھیلی کا دھونا سنت ہے, ہاتھ کا دھونا کوہنیوں تک فرض ہے. چار دلائل ہو گئی ہیں, چار چیزوں کی دلیل آ گئی ہے. وہ دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہ دلیل الترتیب, ترتیب کی دلیل الحدیث, یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابدأ بما بدأ اللہ به, میں شروع کرتا ہوں جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے. اور اسے نسائی نے روایت کی ہے اور مسلم نے بھی روایت کی ہے, اور صحیح حدیث ہے کہ ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے, اور یہ امر رہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے رہے. اور ایک اور بھی دلیل ہے, فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح ممتنع میں فرماتے ہیں, اگر آیت کریمہ پر غور کیا جائے, اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں, یا تو دھونا یا مسح کرنا ہے. اگر ترتیب لازمی نہ ہوتی تو جو چیزیں دھونے ایک ساتھ ہوتی, مسح کرنا الگ سے ہوتا. اب سر کو مسح کرنا ہے, دو چیزیں مسح سے پہلے ہے, ایک چیز مسح کے بعد ہے, جو کو دھونا ہے, چہرے کو دھونا ہے, ہاتھ کو بھی کوہنی سمیت دھونا ہے, یہ سر مسح سے پہلے ہیں دو چیزیں, اور سر کے مسح کے بعد پاؤں کو دھونا ہے. اگر ترتیب لازمی نہ ہوتی تو پھر جن چیزوں کو دھونا ہے ایک ساتھ بیان کیا جاتا, جس کو مسح کرنا ہوتا ہے اس کو الگ سے بیان کیا جاتا. لیکن اس سے ثابت ہوا, جب ممسوح کو بین المغسولات میں داخل کر دیا ہے, تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ترتیب لازمی ہے. حدیث بھی ہے اور تعلیل بھی ہے. موالات کی دلیل کہ پہ در پہ دھونا ہے, دوسرے حصے کو خشک ہونے سے پہلے دوسرا حصہ دھونا ہے. شیخ فرماتے ہیں, صاحب حدیث و صاحب اللمعتی عن النبي صلى الله عليه وسلم, لمعہ کہتے ہیں چمک کو. جب کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے اس پہ پانی نہیں لگتا تو اس میں چمک سے نظر آتے ہیں، خشکی نظر آ جاتی ہے، دور سے پتہ چلتا کہ حصہ گیلا نہیں ہے، اسے لمعہ کہتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لما رأى رجلا فی قدمہ لمعۃ قدر الدرہم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس کے پاؤں میں ایک خشک جگہ کی وجہ سے ایک چمک نظر آئے، قدر الدرہم، درہم کی مقدار، اور درہم اس ہتھیلی کا جو آپ گوئے دار لیتے ہیں یہ اس مقدار، یعنی اس مقدار میں درہم ہوتا ہے. اتنی جگہ خشک رہ گئی تھی، اس میں پانی نہیں لگا تھا. فأمره، بس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، بالاعادتی، کہ وضو کو دوبارہ دوہراؤ، نماز کو بھی دوبارہ دوہراؤ. تو اگر کوئی جگہ خشک ہو جاتی ہے، اس حدیث سے استنباط کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جگہ خشک ہو جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا، اور موالات اس لیے لازمی ہے کہ ایک حصہ دھونے سے پہلے دوسرا حصہ فوراً دھو لیں، ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرا حصہ فوراً دھو لیں تاکہ یہ موالات باقی رہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ کسی ٹیشو پہ یا کسی کپڑے پہ لگ جاتا ہے، وہ جگہ اس وقت خشک ہو جاتی ہے. یہ جو خشکی ہے اس وقت جو لگی ہے کپڑے کو، تو یہ خشکی وہ خشکی نہیں جس سے وضو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ہوا سے خشک نہیں ہوئی، یہ کسی کپڑے کو لگنے کی وجہ سے خشک ہوئی، اور کپڑا لگ ہی جاتا ہے وضو کرتے وقت، تو یہ غیر معتبر ہے شرعاً. شیخ صاحب فرماتے ہیں وواجبہ التسمیۃ مع الذکر، اور واجب جو ہے وضو کا بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، مع الذکر، بشرط یہ کہ یاد آ جائے. تو بسم اللہ پڑھنا واجبات میں سے ہے، فروض میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے ہے. وتسقط مع النسیان، اگر انسان بھول جائے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کے بسم اللہ پڑھنا نہ چھوڑے. مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر کیسے پڑھیں؟ عام طور پہ جو ٹوائلٹس موجود ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بیسن، بیت الخلاء ٹوائلٹ کے اندر ہے، تو پھر کیسے، پھر اس وقت وضو تو ہم نے کرنا ہے، تو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور ہمیں یاد بھی ہوتا ہے، تو کیسے پڑھیں؟ اچھا بھائی کہتے پہلے باہر جائیں پڑھ کے پھر واپس ہے، لیکن یہ طریقہ ہے، دل میں پڑھ لیں، بارک اللہ فیک، کوئی حرج نہیں، لیکن زبان سے بیت الخلاء میں پڑھنا جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ونواقضہ ثمانیہ، اور وضو کے نواقض آٹھ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الخارج من السبیلین، سبیلین پیشاب کا راستہ اور پیخانے کا راستہ کو کہتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبیلین دونوں راستے، یعنی پیشاب کا راستہ پیخانے کا راستہ، الخارج جو دونوں میں سے خارج ہوتا ہے، اگر کچھ چیز خارج ہو گئی ہے وضو کرنے کے بعد، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو نواقض وضو وہ چیزیں جو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلے نمبر پر خارج من السبیلین، نمبر دو والخارج الفاحش النجس من الجسد، وہ خارج جو فاحش زیادہ جو ناپاک جسم سے نکلتا ہے. بعض وقت دیکھتے ہیں کہ لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پیشاب یا پیخانہ جو ہے وہ نالے کے ذریعے نکلتا ہے، سویلین کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو صاف کرنا ہے اور پھر نماز پڑھیں. لیکن یہ کہ وہ چیز دائمی ہو اور جاری ہو، جیسے پیشاب کی نالی لگی ہے، تب تو فتقوا ما استطعتم، کے قاعدے پہ بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے درجہ تک تمہارے اندر طاقت ہے، اس بنیاد پر آپ ویسے وضو کر لیں جیسے کہ جس حالت میں آپ موجود ہیں. پیپ کا پھوڑا جو ہے اگر وہ پھوٹ جاتا ہے، اگر تھوڑی سی تو کوئی حرج نہیں، خون ہے اگر تھوڑا سا نکل جاتا ہے کوئی جلدی، اس لیے کہ اصل کیا فرمایا الفاحش جو بہت زیادہ ہو. اور سچ بات ہے خون کے تعلق سے کہ اگر خون کچھ زیادہ بھی نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایک صحابی نماز پڑھتے وقت غالباً سے نمبر تھے، اللہ علم جو پورا یاد نہیں ہے، کہ نماز کے دوران نکسیر پھونٹی اور انہوں نے ایک انگلی سے روکنے کی کوشش کی، پھر دوسری، دس انگلیوں خون سے بھر گئی، پھر بھی خون نہ رکا، نماز کو جاری رکھا. وہ پھر وہ صحابی جب نماز کے دوران جس کو تیر لگا، ایک تیر لگا خون جاری ہوا، نماز کو جاری رکھا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، اور تیر جسم میں لگ رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کس خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو نہیں روکا سبحان اللہ. لیکن خون جاری ہوا کہ نہ خون جاری ہوا، نماز کو چھوڑا، اس یہ مطلب ہوا کہ خون جو ہے اگرچہ دم المسفوح نہ پاک ہے لیکن نماز کے لیے ناقض الوضوء، ناقض الوضوء میں سے نہیں ہے، وضوء کے نواقض میں سے نہیں ہے. لیکن جو نجاست جسم سے نکلتی ہے اس کے علاوہ کیا پسینہ ناپاک ہے؟ نہیں، پسینہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے پسینہ بھی اگر ہو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ، وزوال العقل، عقل کا زائل ہونا. ایک شخص بے ہوش ہو گیا تو بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ بے ہوشی کی وجہ سے ہوا نہ خارج ہو جائے یا پیشاب پخانہ خارج نہ ہو جائے، اس مغالہ کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر چار، ومس المرأۃ بشہوۃ، عورت کو چھونا شہوت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ عورت کو چھونا وضو کو توڑ دیتے ہیں، نواقض الوضوء میں سے ہے. اور جو صحیح قول ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے، مدی یا منی خارج ہو جاتی ہے تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی چیز خارج نہیں ہوتی محض ہاتھ لگانے سے، صرف ہاتھ لگانے سے اگر کہ شہوت بھی ہو وضو نہیں ٹوٹتا، یا قول راجح ہے، یہ بنیامین شاہ وسلم تیمہ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نماز کے لیے جاتے اور اپنے بعض بیویوں کو بوسہ دیتے، یعنی وضو کرتے بوسہ دیتے پھر نماز کے لیے جاتے اور وضو نہ کرتے. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ پہ قابو پا سکتے ہیں، اس لیے شرط یہ ہے اگر کوئی چیز خارج نہیں ہوئی، اگر کوئی چیز خارج ہوئی ہے مدی یا منی خارج ہوئی ہے تو پھر وضو کرنا یا وضو کرنا لازمی ہے. مدی کے لیے استنجا اور وضو کافی ہے، منی خارج ہونے کے لیے لازم ہے کہ غسل کیا جائے. کتنی ہوئے؟ نمبر پانچ، ومس الفرج بالید قبلا کان او دبرا، فرج شرمگاہ کو ہاتھ لگانا یا چھونا آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے جو شیخ صاحب کا اختیار ہے، اور دوسرا قول یہ ہے اگر ہاتھ لگانے سے کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے تب تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر خارج نہیں ہوتے تو نہیں ٹوٹتا. کیونکہ دو احادیث آتی ہیں، دو احادیث موجود ہیں. ایک حدیث میں ایک صحابی آ کے عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو نہیں ٹوٹتا، تمہارے جسم کا حصہ ہے. وہ دوسرے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرو. تو دو مختلف واقعات ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ شرح میں فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث منسوخ ہے، جس میں یہ، یعنی شیخ صاحب کا نزدیک یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ تمہارے جسم کا حصہ ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مقید ہے، دونوں احادیث پہ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ نسخ کے لیے تیسرے نمبر پہ آتا ہے، سب سے پہلے جمع کیا جاتا ہے. اگر جمع کرنا ممکن ہے تو پھر نسخ کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ دونوں حدیث میں تعارض ظاہر تو حقیقت نہیں ہے. جمع کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں شہوت زیادہ ہے، ہاتھ لگایا ہے اس نے شرمگاہ کو، شہوت جاگی ہے اور مزید کچھ یہ خارج ہوا ہے، تب تو اس کو وضو ٹوٹ گیا ہے، صرف ہاتھ لگانے سے نہیں بلکہ کچھ خارج ہونے سے، اور صرف ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور احتیاطاً عام طور پر غسل کے وقت یہ ہوتا ہے کہ غسل کرتے وضو کر لیتے ہم، سنت طریقہ ہے غسل کا، پھر وضو کیا جاتا ہے، پھر غسل کیا جاتا ہے، اور پھر غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگتا ہے، تو کیا دوبارہ وضو کر لیں؟ جی ہاں، احتیاطاً دوبارہ وضو کر لیں، احتیاط اسی میں ہے. اور اگرچہ قول راجح یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاطاً غسل کے بعد اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کیا جائے. جیسا فرماتے ہیں نمبر چھ، وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ، اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کیا ہم بکری کے گوشت سے وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یعنی وضو کیا پھر بکری کا گوشت کھایا، کیا ہم وضو دوبارہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو نہ کرو. گائے کے گوشت سے کریں؟ فرمایا نہ کرو. کیا اونٹ کے گوشت سے کریں؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ کے گوشت سے وضو کر لو. تو دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ اب اس میں کیا ہے؟ اللہ اعلم، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر لیتا ہے پھر بکری کا یا مرغی کا یا گائے کا گوشت کھا لیتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا اس کا، لیکن اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض علماء نے لمبی باتیں کی ہیں، چوڑی باتیں، ہمارے لیے حکمت کا علم ہو یا نہ ہو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس صحابی کو کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کر لو۔ کتنی ہو گئی؟ اچھا، ساتویں نمبر پہ وہ تغسیل المیت، میت کو غسل دینا، اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے اور اسے غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے والا جو ہے وہ وضو کر لے، اور قول راجح یہ ہے کہ مستحب ہے، اور اس سے یعنی جو وضو جو میت کو غسل دیتا ہے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو دوبارہ کر لے تو مستحب ہے۔ اور آٹھویں نمبر پہ والردت عن الاسلام، اور اسلام سے مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، عادنا اللہ من درد، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی شخص وضو کر لیتا ہے پھر کفر کر لیتا ہے، دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا وضو باقی نہیں رہتا، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، لازمی کو دوبارہ وضو کر لے، اسے کہتے ہیں ردت عن الاسلام۔ جی غسل کرنا، غسل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ میں انشاءاللہ سوال اور جواب اگر ٹائم ملے گا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوال کیے گئے تھے ان کے جواب بھی ہیں، تو انشاءاللہ درس کے آخر میں انشاءاللہ کچھ جو اہم سوال ان کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں الشرط الخامس، پانچویں شرط، ازالۃ النجاسہ، نجاست کو زائل کرنا، ختم کرنا۔ اس سے پہلے کیا طرف الحدث، وضو کی ہم نے بات کی، وہ پوری تفصیل وضو کی طرف ہم آ گئے تھے، اب نماز کے واپس آتے ہیں۔ نماز کی شرطیں، پانچویں شرط نماز کی ہے ازالۃ النجاسہ، نجاست کو زائل کرنا، من ثلاث، تین چیزوں سے، نجاست کو اتارنا، نجاست کو اتارنا، اسے ختم کرنا، تین چیزوں سے، من البدنی، جسم سے، والثوبی، کپڑے سے، والبقعتی، زمین کے ٹکڑے سے۔ تین چیزوں سے نجاست کا ختم ہونا لازمی ہے۔ نجاست کیا ہے؟ پیشاب ہے یا پیخانہ ہے یا بہتا ہوا خون بھی نجس ہے، تو اس سے پاک کرنا ہے جسم کو۔ اگر جسم پہ پیشاب لگا ہے، پیخانہ لگا ہے تو اسے دھونا ہے، صاف کرنا ہے، لازمی ہے۔ کپڑے پہ لگا ہے تو اس کو دھونا ہے، زمین پہ جہاں پر ہم نماز پڑھے وہاں پہ لگا ہے تو اس کو دھونا ہے۔ وہ دلیل، اس کی دلیل، قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وثیابک فطہر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ اور کپڑوں کو پاک کرنے کی دلیل اس آیت کریمہ میں موجود ہے، اور اس سے ظاہر ہے جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور جو جسم ہے من باب اولا، اگر کپڑا پاک کرنا لازم، جسم کو ناپاک چھوڑ دیں تو جسم کو پاک کرنا بھی من باب اولا لازمی ہے۔ اشرط السادس، ایسا فرماتے ہیں چھٹی شرط نماز کی، ستر العورہ، ستر کا ڈھانپنا۔ اس کے دلیل شخص فرماتے ہیں اجمع اہل العلم، اجماع ہے اس کی دلیل، اجماع ہے، على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، جس نے ننگے ہو کر نماز پڑھی اس کی نماز فاسد اور باطل ہے، جبکہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکتا تھا، ستر کو ڈھانپ سکتا تھا، لیکن اس نے بغیر کپڑوں کے برہنہ بدن نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے۔ وحده وحد عورت الرجل، اور مرد کی، مرد کا جو ستر ہے اس کی حد، یعنی کہاں سے کہاں تک ہے، من السرۃ الى الرکبہ، ناف سے اوپر سے لے کے، یعنی ناف اس میں شامل ہے، ناف سے اوپر سے لے کے اور گھٹنے سمیت، گھٹنے تک، یعنی ناف سے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، یہ مرد کا جو ہے ستر ہے۔ والامۃ کذلک، اور لوڈے کا بھی یہی ستر ہے ناف سے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. اور جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد عورت ہے جو اس کا ستر ہے وہی لوڑے کا ستر بھی ہے, جیسے ابھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. یہ ایک قول ہے فقہا کا, شیخ صاحب نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کی وجہ میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں والحرۃ کلہا عورۃ الا وجہہا, اور جو حرہ ہے جو آزاد عورت ہے وہ اس کا سارا کا سارا جسم جو ہے وہ عورہ ہے, یعنی اس کو ڈھانپنا لازمی ہے, اس کا ستر لازمی ہے. الا وجہ سوا اس کے چہرے کے, کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہم نماز کے اندر کی کر رہے ہیں, نماز سے باہر اجنبی لوگوں کے لیے عورت کا جو پردہ ہے وہ چہرے کا بھی ہے, اور لازمی چہرے کا پردہ ہے. جو خوبصورت سب سے خوبصورت حصہ کیا ہے عورت کا؟ چہرہ ہی ہے. اگر اسے نہیں ڈھانپے گے تو پھر ستر کس چیز کا کیا ہے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے نماز کے اندر کی, نماز کے اندر کے ستر اور نماز کے باہر کے ستر میں پردے میں فرق ہے. ستر پردے کو کہتے ہیں, دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پہ الا وجہ سے مراد ہے نماز کے اندر کا جو ستر ہے عورت کی, وہ چہرے کے علاوہ جو ہے پورا جسم ہے. وہ دلیل قوله تعالى, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد اپنی زیب و زینت رو ہر مسجد میں, ای عند کل صلاح یعنی ہر نماز میں, ہر نماز کے وقت, ہر نماز سے پہلے, ہر نماز کے لیے زیب و زینت اختیار کرو, اور یہ زیب و زینت ہے کہ اپنی ستر جو ہے وہ ڈھانپ لو. اور یہ جو بات ہوئی ہے عورت کے ستر کی, جو لونڈی ہے اس کا ستر, اس کا پردہ آزاد عورت سے مختلف ہے. اس کی دلیل میں فقہا یہ حدیث پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو صحابہ کرام نے کیسے جانا کہ شادی کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پردہ دے دیتے ہیں مکمل تو پھر تو بیوی ہے, اگر پردہ نہیں ہوتا تو پھر یہ لونڈی ہے. تو علماء نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ فرق ہے دونوں کے پردے میں, جو آزاد عورت ہے اور جو لونڈی ہے دونوں کے پردے میں فرق ہے. الغرض, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عورت کا اور لونڈی کا جو ستر جو پردہ ہے برابر ہے, کیونکہ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ, عورت سارے کے ساری عورہ ہے, یعنی اس کا ستر ڈھانپنا لازمی ہے. اور یہ روایت ترمذی کی ہے اور علامہ البادی نے صحیح فرمایا ہے. اور پھر کیا چیز عورت ڈھانپے نماز پڑھتے وقت, کیا لازمی ہے کیا لازمی نہیں ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پاؤں کا ڈھانپنا بھی لازمی ہے, جیسے کہ شیخ الاسلام کا اختیار ہے, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا ہے, اور امام احمد حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے, یہی قول ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو اس کا پاؤں ڈھانپنا بھی لازم ہے. صرف چہرہ اگر نہیں ڈھانپتی تو کوئی حرج نہیں ہے, باقی پاؤں بھی اس نے ڈھانپنے اور ہاتھ بھی اس نے ڈھانپنے ہیں. اور صحیح قول ہے جیسا کہ شیخ الاسلام نتر رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے, اور اس موقف کو اختیار کیا ہے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ عورت کے پاؤں جو ہیں وہ ڈھانپنا لازمی نہیں ہے نماز میں, عورت کے پاؤں ڈھانپنا لازمی نہیں ہے. اور فرماتے اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے, اس لیے جب واضح دلیل نہیں ہے کہ عورت نے اپنے پاؤں ڈھانپنا, عورت کو پاؤں ڈھانپنا لازمی ہے نماز میں, جس حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں نماز کے لیے جاتی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے ایک بالشت لمبا کر دیں, یہ ستر ہے نماز کے باہر, جس میں نے کہا فرق ہے, نماز کے اندر کے ستر کی بات نہیں ہوئی. اور اسی کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ پاؤں کا نماز میں پاؤں کا ڈھانپنا لازمی ہے, کیونکہ یہ حدیث نماز کے باہر کی ہے, تاکہ اجنبی لوگ پاؤں کو نہ دیکھیں اور پاؤں جسم کا حصہ عورت کا, اور وہ بھی المرأة كلها عورة، جس کو ڈھاپنا لازمی ہے، اور چہرہ اور ہتھیلی کا ڈھاپنا لازمی نہیں ہے، ہتھیلی کا بھی ڈھاپنا لازمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حائضہ عورت کی نماز قبول ہے کہ جب تک وہ خمار نہ لے، الا بخمار. خمار کہتے ہیں اس چادر کو جو پورے جسم کو ڈھانپ لے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے بھی علاوہ. جیسا فرماتے ہیں الشرط السابع، چھٹی شرط، ساتویں شرط، دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا. یعنی نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز وقت کے اندر ادا کی جائے، وقت سے پہلے وقت کے بعد نماز ادا نہیں کی جاتی. دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا. والدلیل، اس کے دلیل، من السنت، سنت میں سے، حدیث میں سے، حدیث جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کی حدیث، انہ اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی، فی اول الوقت و فی آخره، وقت کے شروع میں وقت کے آخر میں، فقال یا محمد الصلاة بین هذین الوقتین، اے محمد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ان دونوں وقت کے بیچ میں ہے. اور بہت لمبی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں دو دن. پہلے دن میں وقت کی ابتدا ہوتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء و فجر. دوسرے دن وقت کی انتہا میں، یعنی وقت کے ابتدا میں بھی نماز پڑھائی، دوسرے وقت کی انتہا میں نماز پڑھی، اور فرمایا کہ نماز کے وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی کتابا موقوتا، نماز فرض ہے مقرر وقت میں. تو ان دلائل سے، اس حدیث اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز وقت کے اندر ادا کی جاتی ہے. اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا. وقوله تعالى، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سب فرماتے، دوسری دلیل، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء نمبر 103، اي مفروضا في الاوقات، یعنی وقتوں میں فرض کی گئی نماز. ودلیل الاوقات، اور وقت کی دلیل کیا ہے؟ قوله تعالى، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کرو سورج نکلتے وقت، الى غسق الليل، رات تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن مشہود ہے. تو اس آیت کریمہ میں علماء فرماتے ہیں سارے اوقات موجود ہیں نماز کے. دن والی نماز دو نمازیں ہیں، فجر کے ساتھ تین نمازیں، رات کی دو نمازیں ہیں. اور اس سے ثابت ہوا کہ نمازوں کے اپنے اپنے اوقات ہیں. اور وہی دلیل جو میں نے ابھی بیان کی اس سے، حدیث سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلیل ہے، جو حدیث ہے، وہی کافی ہے، جس میں نماز کے پانچوں اوقات بیان کیے گئے ہیں. الشرط الثامن، آٹھویں شرط، جیسا فرماتے ہیں، استقبال القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا. والدلیل قوله تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بار بار آپ آسمان کی طرف پھیرتے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ضرور آپ کو ایسے قبلے کی طرف آپ رخ کریں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. فولی وجهک، بس اپنے چہرے کو پھیرو، شطر مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، تم جہاں بھی ہو، فولی وجوہکم شطر، اسی کی طرف، یعنی اسی جگہ کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، یعنی کعبے کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو. اور یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ 144 ہے، جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے اپنے چہرے کو کعبے کی قبلے کی طرف پھیر دے. استقبال القبلہ نماز کی شرطوں میں سے ہے. تقریباً 16 مہینے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے، اور آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے کہ جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کعبے کی طرف وہی پسند کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو بیت المقدس سے کعبے کی طرف مکہ کی طرف, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو مکمل کیا اور قبلہ تبدیل ہوا, بیت المقدس سے قبلہ منتقل ہوا اور کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے مسلمانوں کا آج. اشق التاسع, آخری اور نامی شرط, النیۃ, نیت کرنا, ومحلها القلب, اور نیت کی جگہ دل ہے, والتلفظ بها بدعہ, اور نیت کو زبان سے پڑھنا, زبان سے کہنا بدعت ہے, والدلیل, اور اس کی دلیل حدیث, یہ حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے, وانما لكل امرئ ما نوى, اور ہر شخص کے لیے وہی عمل ہے جس کی نیت اس نے کی ہے, الى آخر الحدیث, اور یہ متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے, اور اس سے الحمدللہ نماز کی نو شرطیں بیان ہوئی ہیں. ایک چیز غور کریں جو میں نے شروع میں کہی تھی, ہر شرط کی دلیل ہے کہ نہیں, ہر بات کی دلیل ہے کہ نہیں, الحمدللہ ہر چیز کی دلیل ہے, اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہی رہا ہے, یہ دروس عوام الناس کے لیے, اور عوام الناس کو شیخ الاسلام نے طلاب علم بنا دیا اپنے زمانے میں. ہر وہ مسئلہ جو دلیل سے آپ یاد کر لیتے ہیں, یعنی اس زمانے میں ایسے بزرگ پائے گئے جو ابھی بھی یعنی ابھی آخر تک وہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہم اونٹ چرائے کرتے تھے تو اصول الثلاثہ کتاب التوحید ہم نے چلتے چلتے اونٹ چراتے چلاتے ہم نے یاد کر لیتے. کتاب التوحید کی دلائل ہمارے لیے مشکل ہے پڑھنا, ڈاکٹر انجینئر ہمارے لیے یاد کرنا مشکل ہے, اور وہ جو ان پڑھ لوگ تھے امی تھے, انہوں نے کتاب التوحید کو حفظ کیا, یاد کیا, اس رسالے کو شروط الصلاۃ کر واجبات کو دلیل کے ساتھ حفظ کیا, کیونکہ دل میں تڑپ تھی ان کے علم حاصل کرنے کی. اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی تڑپ پیدا کرے, ہم بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے مسائل کو, خاص میں جو بنیادی مسائل ہیں, ان مسائل کو سمجھیں اور ان کو یاد کریں, ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.